قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تزکیہ نفس، اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت، اس موضوع پر خطاب کے لیے تشریف لا رہے ہیں حافظ رشید ارشد صاحب، ملتزم رفیق حلقہ لاہور غربی اور استاد قرآن اکیڈمی لاہور، حافظ رشید ارشد صاحب.
بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر محترم اور محترم رفقا، مجھے جو موضوع آج دیا گیا ہے وہ بہت مشکل ہے کئی حوالوں سے. ایک تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارے دین کا یہ اعجاز ہے کہ اس میں کچھ اصطلاحات ایسی ہیں کہ اگر ہم ان کو کھولتے چلے جائیں تو پورا دین ان کے ذیل میں بیان کیا جا سکتا ہے. جیسے عبادت ہے، جیسے جہاد ہے، جیسے صبر ہے، جیسے توبہ ہے، ویسا ہی موضوع تزکیہ نفس ہے. یعنی اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس کے ذیل میں پورے دین کی تعلیمات کو بیان کیا جا سکتا ہے. ایک اور مشکل یہ ہے کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس میں گفتگو کرنے والے کو خجالت کا، حیا کا بھی احساس ہوتا ہے، چونکہ اس موضوع کے حوالے سے بعض اوقات بہت بڑی بڑی باتیں جو ہمارے اکابرین نے کی ہیں، ہمارے بڑوں نے کی ہیں، ان کو دہرانا پڑتا ہے. اور جیسے لوگوں کا خیال ہوتا ہے، جس طرح فاروق صاحب نے بھی فرمایا کہ جو آدمی یہاں پر قرآن مجید کے حقوق بیان کر رہا ہے شاید وہ خود پوری طرح اس پہ عامل ہے، تو تزکیہ نفس پر گفتگو کرتے ہوئے بھی یہ احساس ہو سکتا ہے کہ شاید یہاں جو بیان کرنے والا ہے، کلام کرنے والا ہے، شاید اس پر عامل ہوگا. تو ظاہری بات ہے ایسا نہیں ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے، جیسے توبہ کے بارے میں کہا گیا کہ یہ مستقل کرنے والا عمل ہے اور ساری زندگی انسان اس کی کوشش میں لگا رہتا ہے. آج جو دو گفتگو ہوئی ہیں اس کا بھی بہت گہرا تعلق ہے اس موضوع سے کہ تزکیہ نفس کے لیے بنیادی موٹیویشن کہاں سے آئے گی، اس کا جذبہ محرکہ کہاں سے آئے گا. تو وہ ایمان بالآخرہ ہے، وہ فکر آخرت ہے. کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى ان الى ربک رجعا. تزکیے کے لیے، اپنے آپ کو طغیانی سے بچانے کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ انسان یہ یاد رکھے کہ اس کو اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے. اور دوسرا جو موضوع تھا وہ توبہ کا تھا. آپ کوئی کتاب اٹھا لیجئے ہمارے اکابرین کی جو تزکیہ و احسان سے متعلق ہے، چاہے وہ قوت القلوب ہے، چاہے وہ رسالہ کشیریہ ہے، چاہے امام غزالی علیہ رحمہ کی کتابیں ہیں. تو تزکیے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ تزکیے کا آغاز توبہ سے ہوتا ہے. اور جس طرح کہا گیا کہ آغاز بھی توبہ سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام بھی توبہ ہی پر ہوتا ہے. قرآن مجید میں بھی جو اہل ایمان کے اوصاف بیان ہوئے ہیں، التائبون العابدون الحامدون، اس کا آغاز بھی توبہ کرنے والے، توبہ کے مسئلے سے اس کا آغاز ہوتا ہے. اب یہ جو اصطلاح ہے تزکیت النفس، اس کے دو مفہوم ہیں اور ایک دوسرے سے متضاد ہیں. ایک مفہوم تزکیہ نفس کا سلبی ہے، نیگیٹو ہے. تزکیہ نفس بمانی اپنے آپ کو پاکیزہ گرداننا، جیسے قرآن مجید نے کہا ہے کہ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے دیکھا اس شخص، ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بہت پاکیزہ گردانتے ہیں. یا حکم دیا گیا، ہم سب کو حکم دیا گیا، فلا تزکو انفسکم ہوا اعلم بمن اتقا، اپنے آپ کو بہت پاک باز مت گردانا کرو، تم اپنے آپ کو بہت پاکیزہ اور نیک مت خیال کیا کرو، وہ خوب جانتا ہے تم میں سے ان لوگوں کو جو متقی. تو ایک مفہوم منفی ہے، نیگیٹو ہے، اور دوسرا مفہوم پازیٹو ہے، جو دین کا مطالبہ ہے. کچھ لوگوں کے خیال کے مطابق دین کا مقصود ہے، اور وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو پاک کرنے کی مستقل کوشش میں لگے رہنا. اور جو مقام مدح میں جس کا تذکرہ ہے، قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. لیکن ان دونوں میں ایک تعلق بھی ہے. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ نفس اپنے سیاق و سباق میں اجتماعی ہے. نفس کا کوئی تصور خالص پرائیویٹ یا انفرادی نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ نفس کو اس کے سیاق و سباق سے کاٹ دیں، اس کو بالکل ایک ذاتی انڈیویجول پرائیویٹ چیز بنا دیں، تو اس کی وجہ سے انسان کے اندر بعض اوقات کچھ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور ہو سکتی ہیں، اور وہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جس کو کہا جاتا ہے نا کہ سیلف رائچیسنس، اپنے آپ کو صحیح سمجھنا، اپنے زہد کا احساس، اپنی بڑائی کا احساس، اپنی پاکیزگی کا احساس کہ بھائی میں تو اپنے آپ کو مانج رہا ہوں، میں تو اپنے آپ کو سجانے سنوارنے میں لگا ہوا ہوں. تو یہ ایک خرابی پیدا ہو سکتی ہے اگر ہم تزکیے کا ایک محدود تصور اپنے سامنے رکھیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ کچھ مفروضہ برائیوں کے درپے ہو جاتے ہیں، ایسی برائیاں کہ جو بہت ہی باریک ہیں ان کے درپے ہو جاتے ہیں، یا بہت بڑے بڑے فضائل کے پیچھے ایسے لگ جاتے ہیں کہ دین کے جو دوسرے احکامات ہیں وہ پسے پش چلے جاتے ہیں. تو یہ پہلو بھی اہم ہے کہ تزکیہ نفس کا عمل بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ بہت محدود معنوں میں ہو اور بہت سکڑ کر اس کو کیا جائے تو اس کا نتیجہ دوسرا نکل سکتا ہے، اپنی پاک بازی کا احساس ہونا. اور بڑی اچھی بات ایک صاحب علم نے کہی ہے کہ جیسے تقویٰ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین مرتبہ اپنے قلب مبارک کی طرف اشارہ کر کے التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا. تقویٰ دل میں ہوتا ہے، تقویٰ دل میں ہوتا ہے، تقویٰ دل میں ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے مثال دی چراغ کی، جیسے ایک چراغ ہے اگر وہ کمرے کے مرکز میں رکھا ہوا ہے، درمیان میں رکھا ہے، تو پورا کمرہ متوازی طور پر روشن ہوگا. ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ روشن نہ ہو جائے، ہو سکے، لیکن اگر آپ اس کو کسی ایک گوشے میں رکھ دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ گوشہ غیر معمولی طور پہ گلو کرنے لگے، شائن کرنے لگے، لیکن پورے کمرے میں روشنی اعتدال کے ساتھ نہیں پھیلے گی. تو اگر تقویٰ یا تزکیہ وہ داڑھی میں آ کر اور پگڑی میں آ کے اور پانچے میں آ کے اور کچھ ظواہر میں آ کے اور کچھ مراقبوں میں آ کر اگر محدود ہو جائے گا تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ ظاہری شخصیت بہت چمکنے لگے، اس میں بہت چمک دمک ہو، لیکن وہ جو شخصیت قرآن و سنت پیدا کرنا چاہتا ہے، جو ایک جامع شخصیت ہے جس کی پوری شخصیت میں تقویٰ سرایت کیے ہوئے ہیں، وہ شاید پیدا نہ ہو سکے. تو اس لحاظ سے اس پہلو کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. جہاں تک اصطلاح کا تعلق ہے تزکیہ نفس، تو جیسے ہمیں معلوم ہے کہ یہ مرکب اضافی ہے، اس کے دو حصے ہیں، نفس کا تزکیہ. تزکیہ کا جو لفظ ہے اس کا مادہ وہی ہے جو زکوٰۃ کے لفظ کا مادہ ہے، زا کاف اور واو. اور اس مادے کے اندر بنیادی طور پہ دو مفہوم ہیں، ایک پہلو اس کے اندر پاکیزگی کا ہے، طہارت کا ہے، اور ایک پہلو اس کے اندر ازدیاد کا ہے، نمو کا ہے، گرو کرنے کا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بها، اے نبی ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے، ان کو پاک کر دیجئے اور ان کے مالوں کو بھی پاک کر دیجئے. زکات کیا کرتی ہے؟ زکات مال کو پاک کرتی ہے. دوسرا مطلب کیا ہے؟ گرو کرنا، بڑھانا. وما آتیتم من ربل لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. جو تم زکات دیتے ہو اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، وہ ہے جو اللہ کے یہاں بڑھتی چڑھتی ہے. جس کو اللہ کے نبی نے مثال دی کہ جب انسان، بندہ مومن کوئی صدقہ دیتا ہے، ایک کھجور صدقہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کو گرو کرتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، جیسے تم بکری کے بچے کی پرورش کرتے ہو، اور ایک کھجور کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ احد پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں. تو بڑھوتری، ازدیاد، یہ دو پہلو ہیں. اسی حوالے سے نفس کا جو تزکیہ ہے اس میں بھی یہ دونوں پہلو ہیں، جس کو علماء کہتے ہیں کہ ایک پہلو ہے تخلیہ، خالی کرنا، اپنے آپ کو رذائل سے پاک کرنا، ترک رذائل. تزکیے کا ایک مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو رذائل سے پاک کرنا، اپنے آپ کو ہر برے خیال سے، ہر بری شہوت سے، ہر برے تصور سے، ہر برے عمل سے اپنے آپ کو پاک کرنا. اور دوسرا پہلو کیا ہے؟ تحلیہ، حصول فضائل، وہ چیزیں کہ جو اچھی ہیں، وہ چیزیں جو عمدہ ہیں، ان کو حاصل کرنا، ان کو اپنے اندر اپنانا. نفس کیا ہے جس کا تزکیہ ہمیں کرنا ہے؟ نفس کا لفظ بھی قرآن مجید میں مختلف معنوں میں استعمال کیا گیا ہے. کہیں ان معنوں میں بولا گیا ہے جس کو لیے ہم روح کا لفظ بولتے ہیں. عام طور پہ ہم لفظ بولتے ہیں کہ فلاں صاحب جو ہے ان کی روح پرواز کر گئی، یا فرشتہ ان کی روح لے گیا. قرآن مجید میں ایسے موقع کے لیے بھی نفس کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ کفار کے بارے میں کہا کہ فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، اپنے نفس نکالو، اپنے نفس ہمارے سپرد کرو، تو روح کے معنوں میں بھی نفس کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کل ذات کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اس کو استعمال کیا. ویحذرکم اللہ نفسہ، یا ایک جگہ فرمایا کہ ما خلقکم ولا باسکم الا کنفس واحدہ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمہیں پیدا کرنا اور تمہیں دوبارہ جی اٹھانا نہیں ہے مگر جیسے ایک نفس کے ساتھ یہ معاملہ کرنا. تو پوری شخصیت کے لیے بھی نفس کا لفظ بولا جاتا ہے. اور پھر انسان کے اندر جو فکری مادہ ہے، غور و فکر کی صلاحیت ہے، جو مفکرہ کی صلاحیت ہے، اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے. وہ جو کہا گیا نا کہ آل فرعون کے بارے میں کہ وجہدوا بہا واستیقنت تھا انفسہم ظلما وعلوا، وہاں نفس کن معنوں میں استعمال کیا گیا ہے؟ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت. اور نفس جو ہے، جو قوائے خیر و شر انسان کے اندر ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی نفس کا لفظ بولا جاتا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس گواہ ہے، اور جیسا کہ اس کا اللہ نے تسویہ کیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس کے اندر الہام کر دیا ہے فسق و فجور بھی اور اس کا تقویٰ بھی. باقی عام طور پہ ہمارے ہاں نفس کی تین قسمیں، بلکہ زیادہ بہتر لفظ کیا ہے، نفس کی تین حالتیں بیان کی جاتی ہیں جو خود قرآن مجید نے بیان کی ہیں. ایک نفس ہے اور اس کی امارگی ہے، کہ ان نفس الامارۃن بالسوء، کہ نفس جو ہے وہ انسان کو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، برائی کی دعوت دیتا ہے. اور ایک نفس وہ ہے جو ملامت گر ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس ملامت گر. اور تیسری حالت کیا ہے جس کو کہا جاتا ہے؟ نفس مطمئنہ. اور ہمارے ہاں عام طور پہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ دیکھیے، کچھ لوگ ہیں کہ جو نفس امارہ کی سطح پر زندگی گزارتے ہیں، کچھ نفس لوامہ کی سٹیٹ کو اچیو کرتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو نفس مطمئنہ کے حاملین ہیں. لیکن اس بات کو تھوڑا کوالیفائی کرنے کی ضرورت ہے. اصل میں جو چیز ہم اس دنیا میں حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نفس کی لوامگی کو زندہ رکھیں، نفس کی امارگی کو دبائیں، اور نفس کی لوامگی، اس کی جو ملامت گری کی صلاحیت ہے، اس کو پرکشش انداز میں زندہ رکھیں. نفس مطمئنہ، اللہ عالم، قرآن مجید کے بیان سے ایسے لگتا ہے کہ وہ مرتے وقت کی حالت ہے. یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ بات ٹھیک ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، وہ تمانینت اور تسکین کی حالت میں رہتے ہیں. لیکن وہ جو تمانینت اور تسکین ہے، جو آخری درجے میں حاصل ہوتی ہے، وہ موت کے وقت حاصل ہوتی ہے، جب اس کو ایک درجے میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے. اور اسی لیے جو بات بیان کی جاتی ہے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کے لیے نہ کوئی مستقبل کے اندیشے ہوتے ہیں، نہ کوئی ماضی کے پچھتاوے ہوتے ہیں. تو وہ یہ بھی جو استعارہ ہے نا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کئی علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ بھی جنت کا استعارہ ہے. جنت سے پہلے یہ سٹیٹ حاصل نہیں ہو سکتی. اس دنیا میں تو انسان بین الخوف و رجا ہی رہتا ہے. تو نفس مطمئنہ کیا ہے؟ وہ ایک آئیڈیل ہے، وہ چیز ہے جو انسان کو موت کے وقت اور گویا آخرت میں حاصل ہوگی. ایک اور بات جو کہ بہت اہم ہے تزکیے کے حوالے سے، وہ یہ بات ہمیں پتہ لگتی ہے کہ جنت جو ہے وہ نفوس مزکہ کے لیے ہی ہے. جنت میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو اپنا تزکیہ کر لیا، جنہوں نے کیا ہوگا. خود قرآن مجید میں فرمایا کہ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، جو کوئی اللہ کے پاس آئے گا حالت ایمان میں، اس نے نیک اعمال بھی کیے ہوں گے. فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى، تو اس کے لیے بلند درجے ہیں. وہ بلند درجے کیا ہیں؟ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسے ہمیشی کے باغات ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. وذالک جزاء من تزکا، اور یہ بدلہ کس کا ہے؟ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. لیکن یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ انسان کتنا ہی اہتمام کرے، کتنا ہی اپنے آپ کو رذائل سے پاک کرنے کی کوشش کرے، کتنا ہی اپنے اندر فضائل پیدا کرنے کی کوشش کرے، بہرحال آخری درجے میں وہ اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں اس کی مثال بھی دی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کیا کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے کہ جو پانی پر سے گزرے اور اس کے پاؤں تر نہ ہو، اس کے تلے تر نہ ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ ایسا تو کوئی نہیں ہو سکتا. تو کہا کذالک صاحب الدنیا لا یسلم من الذنوب، اسی طریقے سے دنیا والا ہوتا ہے وہ بھی گناہوں سے پوری طرح پاک نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تزکیہ کریں گے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کچھ مقامات پر جہاں انسانوں کی بڑی بدبختی اور بڑی شکاوت کا بیان ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامتی ولا یزکیہم، کہ یہ وہ بدبخت اور نامحروم اور محروم لوگ ہیں کہ جو نہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا. اور یہی چیز ہے جو اس کی ہم دعا بھی کریں گے. وہ جو قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ اہل ایمان یہ دعا کر رہے ہوں گے کہ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے ہمارے رب تو ہمارے نور کو کامل کر دے. ہم نے کوشش تو کی ہے، جو تو نے نور ہمیں دیا تھا اس کو ہم صحیح حالت میں لے آئیں. اصل میں ہماری پوری آزمائش کیا ہے؟ پوری آزمائش ہماری یہی تو ہے کہ جو ہم نے اللہ سے اقرار کیا تھا اور جو روح ربانی ہمارے اندر پھونکی گئی تھی، ہم اس چراغ کو، اس فطرت کے چراغ کو صحیح سالم لے کر پہنچ جائیں. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ وہ دن کے جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، ہاں وہ شخص جو ایک سلامتی والا بے عیب دل لے کر اللہ کے سامنے پہنچ گیا. وہ جو نور ہمیں دیا گیا تھا، ڈاکٹر صاحب کا وہ درس آپ نے سنا ہوگا سورہ نور کا، کہ نور اعلی نور، ایک نور ہم دے کر بھیجے گئے ہیں. مجھے اقبال نے کہا نا، اس پیکر خاکی میں ایک شہ سو وہ تیری، میرے لیے مشکل ہے اس شہ کی نگہبانی. وہ چیز کیا ہے؟ مجھے اقبال کہتا ہے نا کہ نقطۂ نوری کے نام ہے او قدیس، کہ زیر خاکے ماں شرار زندگی، ایک نقطۂ نوری ہے اس کا نام خودی ہے، اور میری خاک کے اندر ایک زندگی کا شرار ہے جو مخفی. تو وہ کیا ہے؟ وہ ذوق تجلی بھی اس کو کہا ہے، ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نذا صاحب ادراک نہیں ہے. تو وہ جو نور دیا گیا ہے اس کو لے کر آنا ہے، لیکن ظاہری بات ہے انسان پوری طرح پاک نہیں کر سکتا، تو وہ پاک کیا جائے گا. اور آپ دیکھیے وہ لوگ کہ جنہوں نے بالکل اہتمام نہیں کیا ہوگا اپنے تزکیے کا، بالکل کوشش نہیں کی ہوگی، تو ان کے بارے میں یہ ہمیں تصور ملتا ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اور عیسائیوں کے ہاں تو آپ کو معلوم ہے نا، ہمارے ہاں تو جنت اور جہنم ہے. اور یہ ہے کہ اہل ایمان اگر صاحب ایمان ہے اور انہوں نے شرک نہیں کیا ہے لیکن بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، تو ان کو جہنم میں رکھا جائے گا، گناہوں کی سزا دی جائے گی، اس کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا. تو کرسچن جو ٹریڈیشن ہے اس میں تو ایک الگ جگہ ہے، ایک ان کے یہاں ہیون ہے، ایک ہیل ہے، اور ایک پرگیٹری ہے. وہ پرگیٹری کیا ہے؟ جیسے دھوبی گھاٹ ہے، اس میں رکھا جائے گا کچھ لوگوں کو، اور جیسے وہاں دھویا جائے گا اس کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا. تو ہمارے یہاں الگ سے پرگیٹری کا تصور نہیں ہے، لیکن جہنم کا تصور بھی یہی ہے کہ اہل ایمان کو نکالا جائے گا اور وہ لوگ نکلیں گے بالکل چرمر ہوئے ہوئے ہوں گے، پھر ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا اور پھر وہ گرو کریں گے جیسے ایک سیلابی نالے پہ کوئی پودا اگتا ہے. اور پھر جب پوری طرح گرو ہو جائیں گے، گویا ان کا تزکیہ ہو جائے گا اور وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ جنت میں داخل کر دیا جائے، تو ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے. تو گویا یہ جہنم میں جو ڈالا جانا ہے اہل ایمان میں سے جو خطا کار ہیں، گویا وہ بھی عمل کیا ہے؟ وہ بھی تزکیے ہی کا عمل. پھر یہ بات کہ جو فلاح ہے، کامیابی ہے، اس کا جو کہا گیا ہے وہ بھی انہی لوگوں کے لیے کہا گیا ہے جو اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش میں لگے رہیں. قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کی. قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا جس نے اس کو پاک کرنے کی کوشش کی. وقد خاب من دساہا، اور ناکام ہو گیا وہ جس نے اس کو خاک آلود کر دیا. پھر آپ دیکھیے کہ تزکیے کا عمل ایسا ہے کہ اس سے کوئی بھی مستغنی نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے. چاہے کوئی آدمی بڑے سے بڑا سرکش ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی اس کی ضرورت ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى، اس سے کہو کہ کیا تمہارے لیے یہ ہے کہ تم پاکیزگی حاصل کر لو. تو وہ سب سے سرکش انسان جس نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، وہ بھی اس سے مستغنی نہیں ہے. اور ایک عام شخص بھی، آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں تذکرہ ہوتا ہے سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم کا، اور سورہ عبس کی ابتدائی آیات ہیں، وہاں پر بھی یہی بیان ہے نا. کہ وما یدریک لعلہ یزکا، اور آپ کو کیا معلوم، ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے آپ کے پاس آ رہا ہو. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ تزکیہ جو ہے اس کا فائل قرآن مجید میں کچھ جگہوں پر کہا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں. کہا کہ ولکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں پاک کرتے ہیں. پھر کبھی تزکیے کی نسبت دی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہ یزکیہم، یہ نبی اسی لیے مبعوث ہوئے ہیں کہ یہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں. اور کچھ جگہوں پہ تزکیے کی ذمہ داری فرد پر ڈالی گئی ہے، من تزکا فإنما یتزکا لنفسی، کہ جو بھی اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرے گا تو اپنے بھلے کو کرے گا. تو اس میں تطبیق کیا ہے؟ تطبیق یہی ہے کہ اصل فاعل حقیقی کون ہے، توفیق کس کی طرف سے ملے گی تزکیے کی، اللہ کی طرف سے ملے گی. اس دنیا میں مزکی کون ہے، جو اپنی ذات سے مزکی ہے، وہ نبی اکرم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزکی ہونا صرف آپ کی زندگی میں نہیں تھا، آپ کی وفات کے بعد بھی جاری ہے، آج بھی آپ مزکی ہیں. اور اس کو سمجھنا چاہیے، بعض اوقات ہمارے ہاں چونکہ قرآن مجید کی جو معجز نمائی ہے اس کا تذکرہ ہوتا ہے، بہت ہونا بھی چاہیے. ڈاکٹر صاحب کا ایک تحریر ہے قرآن اور جہاد، جس میں ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ جب قرآن صحابہ کے اندر گیا تو سب کچھ بدل گیا، دن بدل گیا، رات بدل گئی، یوم تبدل الارض غیر الارض. ڈاکٹر صاحب نے اس کا بہت بیان کیا ہے، وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ قرآن کے ذریعے تذکیہ ہوا ہے، لیکن اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، ان کی اہمیت واضح رہنی چاہیے. اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے تزکیہ ہوتا تھا. یعنی ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی نے تزکیہ کیا ہے، تو اللہ کے نبی کیا کوئی تزکیے کی کوئی پریکٹس کرواتے تھے؟ کیا کوئی خاص تزکیے کا عمل ہو رہا ہوتا تھا؟ پیغمبر کی صحبت، پیغمبر کی حضوری میں بیٹھنا آپ کا تزکیہ کرتا تھا. اور آج بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ، ان سے مناسبت پیدا کیے بغیر تزکیے کی کوئی صورت نہیں. یعنی اگر ہم خیال کرتے ہیں کہ قرآن مجید ہم پڑھ لیں گے اور اس کو سمجھ کر تزکیہ ہو جائے گا، یہ کافی نہیں ہے. تزکیہ ہمارے ارادے کا بھی ضروری ہے، اس کے لیے ہمیں احکامات دیے گئے ہیں، اسلام جس کو کہا گیا ہے. تزکیہ ہمارے ذہن کا بھی ضروری ہے، جس کے لیے ہمیں عقائد وغیرہ بتائے گئے ہیں، جس کو ایمان کہا گیا ہے. لیکن تزکیہ ہمارے اخلاق کا، ہمارے مزاج کا، ہمارے باطن کا بھی درکار ہے، جس کو احسان کہا گیا. وہ احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ دین ہمارے لیے مرغوب ہونا چاہیے. مزکی نفس کون ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذا سرت کا حسنتو کا وساعت کا سیئتو کا فانت مؤمن، جب تمہاری نیکی تمہیں خوش آنے لگے، نیکی کرنا تمہارے لیے طبعاً مرغوب ہو جائے، وساعت کا سیئتو کا اور تمہاری برائی تمہیں کھٹکنے لگے، فانت مؤمن، تو جان لو کہ تم مومن. تو اللہ تعالیٰ سے تعلق ایسا نہیں ہے کہ صرف عمل میں ظاہر ہو، اللہ تعالیٰ سے تعلق ہمارے احساس کی سطح پر بھی اترنا چاہیے. قرآن میں اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ ذاک طعم الایمان، اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. ایمان ایک چکھنے جیسی چیز بھی ہے، ایمان ایک کیفیت کا نام بھی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر پائی جائیں اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا. اس کا مطلب ہے ایمان کا ایک ذائقہ بھی ہوتا ہے نا، ایمان کی ایک مٹھاس بھی ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ سے تعلق ہے، وہ اللہ سے محبت ہے. حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ میرے شیخ امام ابن تیمیہ یہ کہا کرتے تھے ان فی الدنیا جنہ، دنیا میں ایک جنت ہے، من لم یدخلھا لم یدخل جنت الآخرہ، جو اس میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا. اور وہ دنیا کی جنت کیا ہے؟ وہ دنیا کی جنت اللہ سے تعلق کی مٹھاس ہے، وہ اللہ سے تعلق کا ایکسپیرینس ہے. عطا اللہ اسکندرانی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ بندوں سے سارے وعدے ادھار کے کریں، سب کچھ اس دنیا میں مانگے اور سارے ان سے وعدے آخرت کے کریں، نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے تعلق کی مٹھاس اس دنیا میں بھی چکھاتے، اور وہ کیا ہے؟ وہ تعلق مع اللہ ہے. جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذا ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، کہ جب وہ خلوت میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی آنکھیں بہہ پڑتی. پھر ایک دو پہلو اور ہیں، وقت کم ہے، میں اس کو بس بیان کرتا ہوں. ایک یہ ہے کہ جو جہاد کا تصور ہے، اور جہاد ظاہری بات ہے ایک وسیع اصطلاح ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تزکیہ انفرادی بھی ہے اجتماعی بھی ہے، تزکیہ فرد کا بھی ہوگا، تزکیہ اجتماع کا بھی ہوگا، تزکیہ ریاست کا بھی ہوگا. اور اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہے ہم سے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو حق سے مغلوب رکھیں، اپنے انفس کو بھی یعنی اپنے باطن کو بھی، اور اپنے آفاق کو بھی، اپنے سے باہر کی دنیا کو بھی اللہ کے تابع رکھیں، حق سے مغلوب رکھیں، اور اپنے اندر کی دنیا کو بھی رکھیں. لیکن اس کی ایک پرائرٹی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل جہاد کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ تم اس اپنے نفس سے جہاد کرو، اللہ کی اطاعت کے تابع بناؤ. حافظ ابن قیم نے زاد معاد میں بتایا ہے، ترتیب بتائی ہے کہ جہاد کے مراحل کتنے ہیں. ہمارے یہاں کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے شاید پہلی مرتبہ آ کر جہاد کے لفظ کو وسیع کیا ہے، جہاد تو بس قتال کے معنوں میں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے، ہمارے بہت سے اکابرین کے ہاں یہ ملتا ہے. پہلی وہ بتاتے ہیں کیا ہے، اپنے نفس سے جہاد کرنا. اس کی آگے چار بتاتے ہیں تفصیل. پہلی بات کیا ہے، نفس سے جہاد کرنا اس کو ہدایت کی تعلیم کے لیے. دوسرا کہتے ہیں نفس سے جہاد کرنا جو تعلیم حاصل کی ہے اس پر عمل کے لیے. تیسرا کہتے ہیں کہ جو عمل کیا ہے اس کی دعوت دو. اور چوتھا کہتے ہیں کہ پھر اس رستے میں جو مشقتیں آئیں اس پر صبر کرو. اور پھر آگے سورۃ الاسر نقل کرتے ہیں کہ نفس کے خلاف جہاد، وہ بھی گویا یہ چار چیزیں اس میں داخل ہیں، ہدایت کی خود دعوت دینا نفس کو، اس پر عمل کرنا، اس کی دعوت دوسروں کو دینا، اور پھر اس پہ رستے میں مشکلات آئیں تو صبر کرنا. اور دوسرا کہتے ہیں کہ شیطان کے خلاف جہاد. شیطان پیدا کرتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے ذہنی شبہات کی شکل میں، اس سے لڑنا ہے. اور نفسی جو ترغیبات ہیں ان کو ابھارتا ہے، وہ کیا ہے، وہ شہوات ہیں. تو حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ شبہات سے لڑنا ہے یقین کے زور سے. اقبال نے کہا ہے نا کہ میرا دل میری رزم گاہ حیات، گمانوں کے لشکر یقین کا سبق. تو یقین سے لڑنا ہے شبہات سے، اور فرماتے ہیں کہ صبر سے لڑنا ہے شہوات سے. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ تیسری شکل کیا ہے، کہ ارباب بدع اور منکرات سے لڑنا، اور پھر جو ہے کفار سے لڑنا اور منافقین سے لڑنا، اور آخر میں فرماتے ہیں کہ یہ چار درجے ہیں. لیکن جو پہلے دو درجے ہیں ان میں سے کوئی کسی کی نیابت نہیں کر سکتا، نفس کے خلاف جہاد اور شیطان کے خلاف جہاد، اس میں کوئی کسی کی نیابت نہیں کر سکتا. باقی دو میں تو نیابت ممکن ہے، قتال میں اتنے لوگ جو آگئے ریکوائرڈ تھے وہ آگئے تو کام پورا ہو گیا، لیکن نفس کے خلاف جہاد اور شیطان کے خلاف جہاد، ان میں سے ہر ایک آدمی کو خود ہی لڑنا ہے. دوسری جو بہت اہم بات ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. تزکیہ نفس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یاد رہے، اللہ کو انسان یاد کرے بھی اور اللہ انسان کو یاد رہے بھی. ایک بہت اہم روایت ہے وہ میں سنانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہتر کون سے ہیں. وازکاھا عند ملیککم، اور تمہارے بادشاہ حقیقی کے نزدیک سب سے پاکیزہ عمل کون سا ہے. وارفعھا فی درجاتکم، اور تمہارے درجات کو بلند کرنے میں سب سے اہم چیز کیا ہے. اور کہا کہ اس سے بہتر ہے، وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم، اور اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے دشمنوں سے ملو. فتضربوا اعناقہم وتضربوا اعناقکم، کہ تم ان کی گردنیں مارو وہ تمہاری گردنیں مارے، اور تم انفاق کرو سونا چاندی کا. صحابہ نے کہا بلا، کیوں نہیں بتائیے. کہا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر. تو اللہ کا ذکر یہاں فرمایا گیا کہ انفاق سونے چاندی کے انفاق سے افضل ہے، قتال سے افضل ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے معاذ اللہ کہ ان میں کوئی ٹکراؤ ہے، نہیں. کوئی بھی عمل جب تک اس میں اللہ کی یاد شامل نہیں ہے وہ عقارت ہے. وہ روایت یاد کر لیجئے، تین لوگوں کا معاملہ اللہ کی جناب میں آئے گا، اور وہ تینوں لوگ کون ہیں جو دین میں چوٹی کے اعمال پہ فائز ہیں. ایک عالم قرآن ہے، ایک قاری قرآن ہے، ایک منفق ہے انفاق کرنے والا، اور ایک مقاتل فی سبیل اللہ ہے. سب سے اللہ تعالیٰ نعمتیں گنوائیں گے اور پوچھیں گے تم نے کیا کیا. وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرے لیے قرآن پڑھا پڑھایا، میں نے تیرے لیے جہاد کیا، میں نے تیرے لیے انفاق کیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذب تھا، تم جھوٹ بولتے ہو، واقعہ یہ ہوا ہے کہ تم نے جان دے دی، تم نے قرآن پڑھا پڑھایا، تم نے انفاق کیا. لیکن تم نے اس لیے قرآن پڑھا پڑھایا لیقال قاری لیقال عالم تاکہ کہا جائے کہ یہ عالم ہے اور یہ قاری ہے، اس لیے انفاق کیا تاکہ کہا جائے کہ جواد جو ہے بہت انفاق کرنے والا ہے بہت سخی ہے، اور جان تم نے اس لیے دی کہ کہا جائے کہ جری بڑا جری ہے، فقد قیل تو وہ کہا جا چکا، اور پھر ان کو حکم دیا جائے گا اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو اگر اللہ کی یاد نہیں ہے اللہ کا ذکر نہیں ہے تو بڑے سے بڑا عمل عقارت ہے۔ اور اسی طرح یہ دیکھیے کہ بہت سے چھوٹے چھوٹے اعمال پہ ہم سمجھتے ہیں، آپس میں لڑائیاں بھی کرتے ہیں، رفع دین پہ بھی، فاتحہ خلف امام پر بھی، لیکن بہت سے ایسے اعمال ہیں جو خادم اعمال ہیں، تمام اعمال کو گرا دینے والے، اور آپ کبھی غور کیجئے گا وہ سارے کے سارے باطنی اعمال ہیں۔ ریا ہے، ریا سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ کبر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر۔ حسد ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی۔ تو ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنے تزکیے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور تزکیے کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے کہ مجھے اپنی جواب دہی کرنی ہے، مجھے اپنا جواب دینا ہے، اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ، ایک خاص طرح کا ایکٹیویزم بعض اوقات بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، کچھ خلوت کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، کچھ تنہائی کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اور سب سے فطری خلوت کون سی ہے؟ سب سے فطری خلوت قیام اللیل ہے، ایک ایسی خلوت ہے جس کے لیے رہبانیت کی ضرورت نہیں، جس کے لیے ترک دنیا کی ضرورت نہیں۔ تو اپنی فکر کریں اور کچھ نہ کچھ خلوت کا اہتمام کریں، اور ہم سب کو اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے تزکیے کا اہتمام کریں۔ آخر میں صحابہ کرام کے بارے میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا تاثر عرض کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، جس سے ہمیں پتہ لگے گا کہ تزکیہ یافتہ نفوس کون سے ہوتے ہیں، ان کے فضائل کیا ہوتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، من کان منکم متأسیا فلیتأسی باصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی تم میں سے کسی کو اسوہ بنانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اصحاب محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ بنائے، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، کہ وہ اس امت میں سب سے زیادہ پاکیزہ دل والے لوگ تھے، وہی جو ہم تزکیہ کی بات کر رہے ہیں، سب سے پاکیزہ دل ان کے تھے، وأعمقها علما، ان کا علم بہت گہرا تھا۔ سب سے گہرا علم کون سا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کا جو فہم تھا وہ سطحی تھا، معاذ اللہ، غیر شعوری تھا، اور ہمیں شعوری ایمان حاصل کرنا ہے۔ سب سے بڑا علم کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا علم ہوتا ہے تجربہ کر لینا۔ جن لوگوں نے اللہ کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا ہو، جس اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من رانی فقد را الحق، اس کا مطلب کچھ اور بھی ہے، لیکن بہرحال جس نے مجھے دیکھا اس نے گویا حق کو دیکھ لیا۔ تو جس نے اللہ کے رسول کو دیکھ لیا، اس سے بڑا عارف کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا عالم کوئی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھ لیا؟ وأعمقها علما، ان کا علم سب سے گہرا تھا، وأقلها تکلفا، سب سے کم تھے تکلف میں۔ وہی جو بات میں نے پہلے عرض کی ہے کہ تزکیے کا محدود تصور ہو جائے تو اپنی پاک بازی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، کہا کہ نہیں، أقلها تکلفا، تکلف ان کو پھٹک کر نہیں گیا تھا۔ اور اس تکلف نہ ہونے کی ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں، سیدنا حنزلہ نے جب اپنے بارے میں تاثر بیان کیا، نافع کا حنزلہ، تو سیدنا ابوبکر صدیق، جن کو اپنے جنتی ہونے پہ یقین رکھنا ضروری تھا، وہ بھی خیال کرنے لگے کہ میں بھی منافق ہوں۔ اس کو کہتے ہیں اقلہ تکلفن، کہ تکلف سے بالکل پاک تھے۔ اور آگے فرمایا، اقوم ہدین، اور اپنی رہنمائی کے اعتبار سے، حسن خلق کے اعتبار سے سب سے سیدھے تھے، واحسن حالن، اپنے حال میں سب سے خوبصورت تھے۔ آگے سنیے کیا فرماتے ہیں، اختارہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، اللہ نے ان کو پسند کر لیا، کس لیے؟ لصحبت نبیہ، اپنی نبی کی صحبت کے لیے۔ سب سے بڑا تزکیہ پیغمبر کی صحبت سے ہوتا تھا، لصحبت نبیہ ولی اقامت دینہ، اور اپنے دین کی اقامت کے لیے چن لی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کی اقامت کے لیے۔ اور تزکیے کے یہ دونوں پہلو ہیں، سورہ انفال کا اول و آخر پڑھ لیجئے، وہاں اس کے افتتاح میں تزکیے کا ایک داخلی پہلو ہے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ کیا ہے؟ یہ انفس کا تزکیہ ہے. اور سورہ انفال کے آخر میں آئیے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک ہم المؤمنون حقا، یہ آفاق کے تزکیہ کا بیان ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں تزکیوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے.
جزاکم اللہ خیرا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. یہ تھے حافظ رشید ارشد صاحب جو تزکیہ نفس، اس کی اہمیت اور ضرورت پر گفتگو فرما رہے تھے.